الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق اعلموا أنما الحياة الدنيا إلا لعب ولحب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دنیا اور آخرت, اور جو دو آیات میں نے انتخاب کی, پہلی سورہ حدید کی 20ویں آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا, اعلمو جان لو انما الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا, آرائش, زینت, ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. خلاصہ کرتے ہوئے گزشتہ پانچ مجالس کا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر دنیا کو دنیا ہی کی حیثیت سے دیکھو, اس کے آگے کچھ نہ دیکھو, تو دنیا کی زندگی یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ کہ کھیل ہو اس میں, تماشا ہو اس میں, زینت اور آرائش کے طریقوں کو اپنانا ہو, فخر کرنا ہو ایک دوسرے پر, اور مال اور اولاد کے معاملے میں ان کی کثرت کے سہارے ایک دوسرے پر فخر و مباہات کرنا, اکڑنا. یہ زندگی کی مثال یہی آیت میں آگے بڑھ کر دی جا رہی ہے. یہ کہ مانند ایسے ہے جیسے برسات آتی ہو اور کھیتی لہلہاتی ہو اور کسان اس سے خوش ہو جاتا ہے, کچھ ہی دیر میں سوکھ جاتی ہے, پیلی پڑ جاتی ہے, آیت ہی کے ترجمے کو آگے بڑھا رہا ہوں, پیلی پڑ جاتی ہے اور تم اسے بھوسی کی شکل میں دیکھتے ہو, اور آخرت میں عذاب شدید ہے یا پھر مغفرت اور رضوان ہے اللہ کی طرف سے, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے. یہ پوری آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کر دیا, مل حیات الدنیا الا لہون و لعبن والی, لہون و لہون والی. تو یہ پوری دنیا کی تصویر کو پیش کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں عذاب شدید ہے یا پھر میری طرف سے مغفرت ہے اور میری رضایت ہے. اب تم اگر آگے کی بات دیکھ سکو, آگے کی چیز سمجھ سکو, تو تمہارے لیے بات آسان ہو جائے گی. یہ دنیا کی زندگی بدنی زندگی ہوتی ہے, بدن کی خواہشات کی بنیاد پر آپ اس کو چلاتے ہیں. ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی نام کی چیز ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر اگر تم اگر دیکھو دنیا کو, تو دنیا فقط اور فقط آزمائش کی جگہ تم کو نظر آئے گی, فقط اور فقط آزمائش کی جگہ تم کو نظر آئے گی. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے, اس کی آنکھ, ناک, کان, زبان, ہاتھ پیر سب ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں لیکن ان کا استعمال وہاں کے لیے نہیں ہوتا، ان کا استعمال دنیا میں آنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ایک جو نئی دنیا ہے اس میں یہ کار فرما ہوتا ہے. بدن تھا ماں کے پیٹ میں بڑا، ایک انتہا تک پہنچنے کے بعد اس میں روح آ گئی، دنیا میں آیا تو اس کا دنیا کا سفر شروع ہو گیا. خود بخود بچہ رشد کرتا ہے، ماں باپ اس کو سہارا دیتے ہیں، کچھ مدت کے بعد زبان سیکھ لیتا ہے، علم اس کو ملنے لگتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. دنیا کی زندگی میں یہ سب چیزیں بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی بہت گہری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. یہ کہ آزمائش کے لیے ہے وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان غور اور فکر کرتا ہے کہ خالق تو مجھے بنا لیا، لیکن اگر خالق مجھ جیسے کو بنائے کہ جس میں اگر حد کو ناپنے اور تولنے کی صلاحیت نہ ہو تو ایسا ظلم کرتا ہے کہ کوئی دوسرا جانور، کسی جانور پر، اپنی صنف کی جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی جانور پر ایسا ظلم نہیں کرتا. ہم اپنی صنف پر کرتے ہیں، انسان انسان پر کرتا ہے. دوسرے جانور اگر کچھ کھاتے ہیں، چرنے والے جانوروں کو درندے کھاتے ہیں، ان کی ضرورت کے حساب سے کھاتے ہیں، ایسا ظلم نہیں کرتے کہ لاکھوں کو ختم کر دیں، نہ ان کو اتنی طاقت دی گئی ہے. لیکن انسان کی طاقت اتنی ہے، اس کی عقل اگر صحیح طور پر ڈھالی نہ جائے تو سب کا نقصان کر سکتی ہے، قریبیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اور پھر دشمنوں کا، سب کا کام خراب کر سکتا ہے. بادشاہوں میں ایسے رہیں جو اپنے بچوں کو مار ڈالا ہے، بادشاہوں میں ایسے رہیں جو اپنے باپ کو مار ڈالے ہیں، عام لوگوں میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، بھائیوں کو قتل کرنے والے بڑے بڑے ہمارے یہاں پر سلاطین گزرے ہیں. یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ جانور کو اگر اللہ نے خیر کی عنوان سے یاد کیا ہے تو وہ خیر اس کی یہ کیفیت میں تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو خیر ملے کہاں سے؟ تو خیر ملے گا وہیں سے کہ جہاں پر انسان اللہ کی دنیا میں اس کو بھیجنے کی مرضی کو سمجھ لے. اس لیے پھر وہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی لکھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرین. یقیناً یقیناً ہم انہیں کچھ مال کے، کچھ جان کے، کچھ ثمرات کے، ان سب چیزوں کے نقصان سے آزماتے جائیں گے. اور بشارت دے دینا اے رسول ان کو جو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جا رہے ہیں، ان پروسیس ہیں، ہم جانے والے ہیں، ٹکنے والے نہیں ہیں. تو دنیا کو دارالقرار نہ سمجھنا، دارالفرار نہ سمجھنا، دارالممر سمجھنا. یہ دنیا سے نہ بھاگنا نہ یہ دنیا میں قرار لینا، یہ دنیا ایک برج مانند ہے کہ جو تمہاری روح کو یا اعلی علیین تک لے کر چلے جائے گی یا تم اسفل السافلین کا حصہ بن جاؤ گے. اختیار تمہارا ہے، عذاب شدید ہے یا مغفرت و رضوان ہے، ان دونوں میں سے تم کیا چن سکتے ہو؟ چن لو. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اشارہ یہ بھی کیا تھا کہ اگر صبر اگر نہ ہو تو یہ راستہ طے نہیں پا سکتا، اگر صبر نہ ہو تو یہ راستہ کسی طریقے سے انسان طے نہیں کر سکتا. یہ صبر ہی ہے جو بنیاد بنتا ہے کہ اس زمانے میں جو انسان زندگی کر رہا ہے اس کی زندگی صبر کے ذریعے سے مانا پیدا کرتی ہے. اس لیے قرآن کا وہ چھوٹا سا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم. زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم زمانے کو سمجھنا چاہ رہے ہو نا، میں تم کو سمجھواتا ہوں، سوائے نقصان کے یہ زمانہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سوائے نقصان کے. जमाना तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये फैला हुआ जो मकान है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जमान और मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां आप मकान को हटा दीजिए, जमान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जमान से मकान को अलग कीजिए, मकान खत्म हो जाएगा। मकान की एक क्वालिटी जमान है, जमान की एक क्वालिटी मकान है। ठीक, खत्म खा के कह रहा है, मैं आज की गुफ्तगू पे आ रहा हूं कि मैं जमाने की कसम खा के तुमसे कह रहा हूं, इन्नल तमाम इंसान, जिन से इंसान, अल इंसान यानी जिन से इंसान, लिफला में जिन से, तमाम इंसान, किसी एक दौर के इंसान नहीं, आदम से लेकर खातम, खातम से लेकर कयामत तक, सबके सब नुकसान में है, नुकसान में है। इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग के जो ईमान ले आए, खुदा से जुड़ गए, खुदा से जुड़ गए। जैसे ही खुदा से जुड़ जाएंगे, वला नबलो वन्नकुम की आयत अप्लाई होने लगेगी, यकीनन यकीनन मैं आजमाइश में हूं, मैं बच नहीं सकता। आजमाइश की जब कैफियत तारी होगी तो आजमाइश के लिए ताकत चाहिए। अल्लाह से ताकत लेने का एक तरीका, आमनू वह अमेलुस सालिहात। आप नेकी ही करना नहीं चाहते हैं, अल्लाह को हम कौन सी सिफतों से याद करते हैं? रहमान है, रहीम है, गफूर है, समी है, बसीर है, एक एक सिफत इससे लेते जाओ। ईमान का मतलब ये नहीं है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना, हसबन नासो अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, क्या गुमान कर रखे हैं लोग कि ये कहने पर कि ईमान ला लेंगे उनको बगैर आजमाइश के छोड़ दिया जाएगा? हमने गुज़िश्ताओं को भी आजमाया है और हम जान लेंगे कि तुम में से सच्चे कौन हैं और तुम में से झूठे कौन हैं। कुरान की आयत, इसकी तफसील मैंने कल नहीं बोली थी, आज बोल दी। ये हम अजीब से मखमस्से में फंसते नजर आ रहे हैं कि अल्लाह से जैसे जैसे हमारा रब हल्के हल्के कमजोर होता जाएगा, उस जगह में जो चीज दाखिल होगी नफ्स होगी, और नफ्स के जैसे दाखिल हुई शैतान जुड़ जाएगा। नफ्स जैसे दाखिल हुई, आप और खुदा में दरमियान जो फासला बनता है वो नफ्स दाखिल होती है। जैसे नफ्स मिल जाती है, शैतान की गजा है, शैतान की गजा है। उससे पहले शैतान आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। आप अल्लाह की कुर्बत की हालत में हैं और शैतान आपको भयकाते जा रहा है, हो ही नहीं सकता। इखलास के बंदों पर शैतान को ताकत नहीं दी गई, एक नहीं कई कुरान की आयतें हैं जो ये बात बोलती हैं। और कुरान में आयत ये भी है कि शैतान कह रहा है कि मैं तेरे तमाम बंदों को भयकाऊंगा सिवाय मुखलिसीन के। तो वो अपने हुदूद को खुद जानता है कि मुझे मौका तभी मिलेगा जबकि इंसान अल्लाह से फासला करके अपनी नफ्स से वो बाकी की जगह भरेगा, उस नफ्स को लेकर मैं उसको गुमराह करता जाऊंगा। और जब मेरी बात उसको समझ में आने लगेगी ना, तो वो हौसला पैदा ही होने न दूंगा कि वो अल्लाह की बात पर कान धर सके। इतने अंगीन चीजों से उसको भयकाऊंगा, ऐसी ऐसी चीजों से डराऊंगा, फख्र से डराऊंगा। कुरान क्या है? शैतान इंसान को पावर्टी से, फख्र से, भूख से डराता है और हुक्म करता है उस नफ्स का जो उसके कंट्रोल में आ जाए, बदकारी का, बदकिरदारी का। तो अब ये एक तरफ फख्र कि हम भूखे रह जाएंगे अगर अल्लाह के रास्ते पर रहेंगे, और दूसरी तरफ यह कि बड़ी लज्जतों से हमको महरूम होना पड़ेगा अगर हम अल्लाह के रास्ते पर रह गए। अब ये दो होने के बाद अब इंसान को देखिए, जो जो ट्यून सेट करता जाता है शैतान, वो उस पर नाचता है। और बहुत अच्छा जब नाचने लगता है तो दुनिया वाले उसके लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं। शैतान जब भयकाते भयकाते अपने ट्यून में इंसान की नफ्स को ट्यून कर लेता है तो वो ऐसे नाचता है और उसके नाचने को देखकर दुनिया वाले जो शैतान के दूसरे लेवल के भयकाए हुए होते हैं, शैतान के दूसरे लेवल के भयकाए हुए होते हैं, वो तालियां बजाते हैं ये कहकर के क्या खूब हो रहा है। और अल्लाह की नजर से देखने वाले को समझ आ जाता है कि ये जो अमल हो रहा है ये इनका खुद का अमल नहीं है, इनसे चॉइस जो अल्लाह ने दी थी उन्होंने एक कदम उस पर मुखालफत का रखा, दूसरा कदम शैतान ने रखवा दिया। ये हम अपने आप को बहुत आजाद समझते हैं, बहुत ही आजाद समझते हैं, हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। पहली चीज तो यह कि खुदा के मुल्क में उसकी मर्जी के बगैर कोई गुनाह ही नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बगैर कोई गुनाह ही नहीं कर सकता, तो अल्लाह की छूट है गुनाह, और छूट दी गई थी गुनाह नहीं करने के लिए, छूट दी गई थी गुनाह नहीं करने के लिए, हमने समझा छूट दी गई है गुनाह करने के लिए। छूट दी गई क्यों? जब गुनाह से इंसान की रूह बचती है तो उसको ताकत आ जाती है। तुम्हारी रूह को ताकत देने के लिए मैंने ये आजादी दी थी, तुमने रूह को फना करने के लिए आजादी समझी, अपने आप को हलाकत में डाल दिया, फिर क्या हुआ? फिल आखिरत अजाब उन शदीद उनके मुस्तहक हो गए, बनिस्बत इसके मगफरत और रहमत के होते। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अपनी महदूदियतों को देखें, हम अपनी मजबूरियों को देखें, और ये सब महदूदियतें, ये लिमिटेशन, ये मजबूरियां, ये सब के सब हमारे खुदा को नहीं समझने के नतीजे में है। आमनु व अमलु सालिहात कहती है वह छोटी असर वाली आयत, वतवासौ बिल हक्के वतवासौ बिस सब्र। घाटे में सब हैं, नुकसान सब उठाने वाले हैं, मगर ये कि जो ईमान लाए और अच्छे आमाल अंजाम दिए और ना ही ये बात अपने ही हद तक रखी बल्कि लोगों को हक की तरफ बुलाया और लोगों को सब्र की तलकीन दी, सब्र की तरफ लोगों को बुलाया, सब्र की बात समझाई कि देखो हम बच रहे हैं तुम भी बचो। ये बात सोशल लेवल की होती है क्योंकि बुराइयां एक सोसाइटी में फैलती हैं, बुराइयां सोसाइटी में फैलती हैं, इंसान एक का एक रंग लेता है। जिस जमाने में दीन कवि था लोग आमतौर पे दीन की तरफ झुकते थे, आज के जमाने में दुनिया ज्यादा रंगीन हो गई है, लोग दुनिया की तरफ झुकने लगे हैं और दीन को भी दुनिया के रंग में रंग दिया है। दुनिया के रंग में जब दीन रंगा जाता है तो उसमें होता यह है कि उसमें बेरू इबादतें बढ़ जाती हैं, तवज्जो का मोहताज हूं, बेरू इबादतें बढ़ जाती हैं, वो इबादतें होती हैं जिसमें रूह तरक्की नहीं करती, रूह अजीम नहीं होती, रूह ताकतवर नहीं होती। मामूली सी रिचुअल को बड़ी इबादत का नाम दे दिया जाता है। कभी वो रिचुअल हो सकता है किसी चीज के सामने नाचना हो सकता है किसी के नाम पर बहुत बड़ा केक काटना हो सकता है किसी जानवर के आगे आगे जाना हो या कुछ और हो, इसमें रूह नहीं होती। और जाहिरी अमल को तो शैतान पसंद करता है, तुम जितनी इबादत करना खुदा से करीब ना होना, तुम जितनी इबादत करना, तो हम खुद अपने से वो इबादतें बना लेते हैं कि जिसमें हमारी रूह का सफर जिधर चल रहा है चलता रहे और हम उस रूह के सफर में अल्लाह से करीब ना होने पाए, हल्के हल्के दीनी तकारीब गजा से जुड़ जाती हैं। फला दिन का खाना, फला दिन का फला, अब दीन को खानों से हलाल हराम से हटकर क्या रब? हराम चीज से बचो, हलाल चीज खाओ। कोई चीज कोई दिन से दीनी तौर पर मखसूस कैसे हो जाती है? कोई मखसूस नहीं होती। होते होते क्या हो गया? हमारा रमजान का महीना फास्टिंग का जाकर फीस्टिंग का महीना बन गया। رمضان تو ہوتا ہے بھوک کا احساس دلانے کے لیے، لیکن جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کے ویٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ نئی قسم کی ہماری عبادت ہو گئی، کھاتے جاؤ اور رمضان میں روزہ رکھتے جاؤ، روزے میں اگر فاقے کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، مختلف قسم کی غذائیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں لسٹ میں اور ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ حلیم نہ کھائیں، مگر رمضان حلیم کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ربیع القرآن ہے، بہار ہے قرآن کی، وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر اللہ نے ہمارے گناہ نہیں بخشے تو پھر بخشنے جانے کا امکان نہیں ہے، رحمتیں کھول دی جاتی ہیں، شیطان کو روک لیا جاتا ہے، لیلۃ القدر جیسی رات دی جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی روح اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف حرکت کرے اور ان چیزوں سے بچے کہ جو اللہ سے اس کو دور لے جانے والی ہو. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آیتیں ایک کے بعد ایک آپ کو ملیں گی، کچھ آیتیں میں نے پڑھی تھی گزشتہ مجالس میں، کچھ آیتیں اس آج کی مجلس میں پڑھوں گا کہ جہاں پر آگاہ کرایا جا رہا ہے اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، ایک ہی آیت ہے. جان لو کہ اللہ کے، یہ دنیا کی زندگی مال اولاد ساتھ میں اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یہ دونوں کو ایک ہی جگہ جب ذکر کیا جا رہا ہے تو فوکس کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کی طرف لایا جا رہا ہے، ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف سے لایا. مالک مال بھی حلال سے کمائے ہوں اولاد تو نے دی ہے، مال حلال سے کمائے ہوں اولاد تو نے دی ہے، پھر مجھ کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے؟ اولاد رحمت خدا بھی ہے، مال کا عطا ہونا رحمت خدا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے طریقے پر خرچ کیا جائے، اولاد رحمت ہو سکتی ہے اگر اس کے طریقے پر تربیت دی جائے، ورنہ فتنہ بن جائیں گے، آزمائش بن جائیں گے. اگر ہم نے مال کو کمایا حلال سے، خرچ حلال طریقے سے نہیں کیا ہو، حرام سے کمانا اور بھی بدتر، چیز ہی خراب، نہ اس کا کوئی صدقہ فائدہ مند، کیونکہ مال جو آپ کا ہے نہیں، حلوائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ والی بات ہو جائے گی، بالکل وہی بات ہو جائے گی، مال آپ کا نہیں ہے خیرات کرتے جا رہے ہیں، مال آپ کا ہے حلال سے کمایا ہے لیکن خرچ حرام پر ہو رہا ہے، یا جس طریقے سے اللہ چاہ رہا ہے وہ اس طریقے سے خرچ نہیں ہو رہا ہے، پھر فاصلہ ہو جائے گا. اور یہ فاصلے یاد رکھیے، جیسے جیسے بنتے جائیں گے شیطان کا نفوذ، اس میں چوائس ہماری نہیں ہے، اس میں اللہ کی چوائس ہے. جو لوگ گھبراتے تھے چھوٹی چھوٹے گناہ بھی نہ کرنے کے لیے، وہ اس لیے گھبراتے تھے کہ جانتے تھے کہ اللہ سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. رسول سے وہ دعا جو میں نے پہلے بھی وہ کہ لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، مالک ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ پر نہ چھوڑنا، ہم کو اپنی بدنی ضرورتیں زیادہ اور روحی ضرورتیں کچھ بھی نہیں نظر آئیں گی، روحی ضرورتیں تجھ کو دیکھ کر نظر آتی ہیں. توجہ کا محتاج ہوں. اگر انسان کو اللہ سمجھ آنے لگے کچھ کچھ، تو عظمت روح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنَفَقْتُمْ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. تو جب اللہ کی روح مجھ میں ہے، آپ میں ہے، سب میں ہے، اور اس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، تو پہلی نظر میں روح کی اللہ کی شان اتنی نظر آ جاتی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں سے بڑھ کر نظر آنے لگتا ہے. پہلی نظر میں کہہ رہا ہوں، توجہ کا محتاج ہوں، اللہ پر انسان کی روح کی پہلی نظر پڑی اور وہاں اس کو سمجھ میں آ گیا گناہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی. واضح طور پر سمجھ میں آنے لگتا ہے. گناہ تو جہنم میں جانے والوں کے لیے چھوٹ کے عنوان سے رکھا گیا ہے. روح کہتی ہے مجھے جہنم میں تیری عظمت دیکھنے کے بعد جانا نہیں ہے. اس روح سے اللہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب جو قرآن میں آیتوں کے بعد آیتیں آیتوں کے بعد آیتیں آتی جاتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یعنی تم نے پہلی نظر اپنی روح سے مجھ پر ڈال دی. وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہو نا سوائے تیرے کوئی قابل عبادت نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اگر میری گواہی صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز دنیا میں اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دوں. یہ مطلب ہوتا ہے نا, اور آپ گواہی دے رہے ہیں. خدا کو روح جانتی ہی نہیں اور گواہی دیتے جا رہی ہے. اگر گواہی صحیح ہے تو اللہ کی وہ شان سمجھ میں آ گئی کہ جو آپ کو جھکا دی سجدے میں, اور اگر نہیں تو ہم عادتاً کلمہ پڑھ رہے ہیں, عادتاً شہادتین پڑھ رہے ہیں. رسول سے ہم کو روایت ملتی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں لوگ بدلنے سے خود بھی بدل جاتے ہیں, اور جو انسان عقل کو بنیاد بنا کر ایمان لاتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو یہ چپ چپ کا ایمان, ظاہری ایمان, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو چل پڑو, کیا جانا ہے, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. پڑھا دیا جاتا ہے ابتدائی میں, چھوٹے رہتے ہیں تین سال چار سال کی عمر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہم بولتے ہیں. ہم ستر سال کے اسی سال کے بھی ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے جب تین سال کے تھے بولے تھے وہ ستر اسی سال میں بھی بولتے ہیں. اس وقت عقل پختہ نہیں ہوئی تھی, عقل پختہ ہونے کے بعد پچاس ساٹھ سال گزار لیا ہم نے, لیکن اس پچاس سال ساٹھ سال کی مہلت میں عقل نے خدا کی طرف سفر نہیں کیا, اوپری سفر ہوا. ہر آدمی اپنے حساب سے, کوئی زیادہ غیرت مند تھا تو کم گناہ کرنے لگا, جو بے غیرت تھا وہ زیادہ گناہ کرنے لگا. گناہ کی شدت اور کمی غیرت پر آ جاتی ہے, خدا کی مرضی وہاں پر نہیں نظر آتی. توجہ کا محتاج ہوں, بے غیرت اگر ہے زیادہ کر لیتا ہے, دیکھے کوئی نہیں دیکھے کوئی, جو ہوتا ہے ہو جائے. جو غیرت مند ہے وہ کم کر لیتا ہے, یہاں پر ادھر اللہ ہے نہ ادھر اللہ ہے. فکر کئی کی ہے کہ لوگ نہ دیکھنے پائیں. اگر لوگ ہمارے گناہ طے کریں گے کہ اگر وہ چیز گناہ ہے جو لوگ گناہ سمجھیں اور وہ چیز گناہ نہیں ہے جو لوگ گناہ نہ سمجھیں. آج کے زمانے میں اریاں نکل جانے کو گناہ نہیں سمجھ جا رہا ہے, ترقی سمجھی جا رہی ہے. تو کئی مسلمان معاشروں میں کیا حال ہو گیا؟ اگر یہ انقلاب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دین کا یہ ماڈل پیش نہ کیا جاتا کاؤنٹر کے طور پر تو کیا ہوتا؟ دنیا کے مزاج کے حساب سے سب لوگ, اب آپ آگے لگاتے جائیے جو بھی چیز کو, دنیا ہمارے دینی عمل کو طے کر رہی ہے, دین ہمارے دنیاوی عمل کو طے نہیں کر رہا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. ہم کو یہ سیکھنا ہے, ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ جیسی مشورت, رائے, ہدایت ہم کو کہیں سے مل بھی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک اور چیز, کوئی اور شور سے جو اس سے مربوط نہ ہو ہدایت نہیں آ سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی, جس کی ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں, اور ان کی بات نہ سننا کہ جو اللہ اور رسول کے راستے پر اپنی بات کو نہیں رکھتے, اپنے کام کو نہیں رکھتے. تو یہ ڈیفینیشن ہم اولی الامر کا دیتے ہیں, جو اللہ کی بات, رسول کی بات, امام کی بات کے دائرے میں بات کر رہا ہو اس کی بات سنو, دلیل کے تحت سنو, بغیر دلیل کے نہ سننا. کیوں کہ قرآن کی آیت ہے لا تقوم علیہ لک بعلم, عجیب راستوں پر خدا لیتا ہے, لے جاتا ہے انسانوں کو. اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. شیطان تمہیں وہاں وہاں پر پکڑتا ہے جہاں پر علم نہیں ہے. تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہارے پاس یقین ہوگا، اور یقین اگر ہوگا تو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک صحابی سے پوچھتے ہیں اگر نیچے کانچ پڑی ہے اور پوری دنیا بولے اور تم کو یقین ہے کہ کانچ ہے، پوری دنیا بولے کہ یہ ہیرا ہے، تم اٹھاؤ گے؟ کہا کہ نہیں اٹھاؤں گا. اور بولے تمہیں یقین ہے کہ ہیرا ہے اور پوری دنیا بولے کہ کانچ ہے، اٹھاؤ گے؟ کہا اٹھا لوں گا. عقل مند تو وہی ہے نا، اس کو یقین ہے. یقین اس کو کہتے ہیں جہاں یقین ہوتا ہے وہیں پر خدا ہوتا ہے. خدا کا یقین نہ ہونا امپاسبل ہے. کوئی دنیا میں خدا کا انکار کرنے والا یقین کے ساتھ خدا کا انکار نہیں کر سکتا، یہ امپاسبل ہے. فلاسفر جانتے ہیں، مادی فلاسفر بھی، میٹیریلسٹک فلاسفر بھی بولتے ہیں خدا کا علم کی بنیاد پر انکار کرنا پاسبل نہیں ہے. کہیں کائنات کے دور حصے میں ہم بدنی خدا کا بھی تصور کر لیں، باطل تصور ہے اگر کر بھی لیں، تب تک کہ جہاں سے جا کر نہ دیکھیں کہ وہاں سے یہ دنیا کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے یا نہیں، خدا نہیں ہے کہہ کر نہیں کہا جا سکتا. تو جب بھی گفتگو ہوتی ہے شک کے اوپر ہوتی ہے، یقین پر نہیں ہو سکتی. یقین فقط ایک ہی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے وجود کا. اور روح بغیر یقین کے حرکت نہیں کرتی، اور اگر روح کو یقین ہو جائے اس کی حرکت کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کی طرف حرکت کرنے والی روح میں کسی شیطان کا یا شیاطین کا روکنے کا کسی طریقے سے راستہ اللہ نے نہیں کھولا ہے. آپ اپنے راستوں کو اللہ سے الگ کریے، اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے زندگی خراب ہوتی ہے. اللہ کی طرف کیجئے. تو جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ پریشانی ہی کی بات نہیں، اللہ کے راستے پہ گھاٹا کیسا ہوتا ہے؟ قرآن میں کئی آئے تھے، تم کو ہم نے ایسی تجارت بتائی ہے کہ جس میں کوئی کساد نہیں ہے، جس میں کوئی ویلیو کی گرنا نہیں ہے. لن تبور، کسی طریقے سے یہ تجارت میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کہہ رہا ہے، ایک نہیں اور کئی آیتوں میں. ایسی تجارت ہے کہ یہ کبھی نقصان اٹھا ہی نہیں سکتی. دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی بھی تجارت نہیں ہے، تجارت رسک ٹیکنگ کو ہی کہا جاتا ہے. اور رسک لینے میں کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے. اور ڈیسیشن لینے والا ہمیشہ رسک کو کیلکولیٹ کر کر ڈیسیشن لیتا ہے. رسک کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو تجارت کہا جاتا ہے دنیا میں. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو تو اس میں نقصان ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں اور تم ہو، اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے میری قوت کے. وہ روح کو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ روح کو سمجھ میں آتا ہے، کہتا ہے یہ دنیا کی تجارت تو میرے لیے عطا کرنے کے لیے اور آزمانے کے لیے کروائی جا رہی ہے کہ کیسی تجارت کرتے ہو، حلال کی کرتے ہو حرام کی کرتے ہو. لیکن وہ تجارت بنیاد بنتی ہے میری روح کے لیے کہ میں اللہ سے تجارت کرنے لگوں. اور جو نفس کو اللہ خرید لیتا ہے اس کے بعد کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. کس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان کو کتنی ضرورت ہے اللہ کی طرف حرکت کرنے کی اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرنے کی. کسی شکل سے ہماری بقا دنیا میں بلندیوں کی بنیاد پر، پستیوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، بلندیوں کی بنیاد پر سوائے اللہ کے ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات روح کو سمجھ آتی ہے اگر روح کو عبادت میں ڈالا جائے اور غور سے دیکھا جائے دنیا کی طرف کہ اتنی بڑی دنیا اتنی باریکیوں سے بنائی گئی. اربوں سال کی یہ دنیا اندازہ لگاتے ہیں کہ 13.8 بلین کی ہوئی ہو، چلیے ایک لگ بھگ اندازہ مان کے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے عوض بھی ہو جائے، لیکن بلینوں سال کی تو دنیا ہے ہی. اس میں ہوتے 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 ہم آ گئے یہاں تک. اور آخری کے اگر تمدن انسانی کو آپ دیکھیں تو 10,000 سال کے اندر ہے، جس میں آخری 4,000-5,000 سال میں زیادہ ہوا ہے. لکھنے کا ابتدائی زمانہ آج سے 6,000 سال پہلے، جہاں پر سومیرینز، جو عراق اور ایران کے بارڈر کا ایریا ہے سومیریا، وہاں پر شروع ہوا، جہاں پر وہ مٹی کے کلے کے بلاکس بناتے تھے اور اس پر کندہ کرتے تھے. उसके बाद मिस्र में, हिंदुस्तान में लिखने का सिलसिला बढ़ा, होते होते तो पूरी ये लिखने पढ़ने की हमारी जो तारीख है वो 6000 साल, ये 4000 साल पहले है जनाबे ईसा के, 2000 साल अब हम जो है जो जनाबे ईसा के बाद के गुजारे हैं क्रिश्चियन ईरा को मद्देनजर रखते हुए। तो ये आज हम एक ऐसे पोजीशन पर आकर बैठे हुए हैं कि अल्लाह वालों का और दुनिया वालों का जबरदस्त मौका है कॉन्ट्रास्ट करने का और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने का। दुनिया कंप्यूटराइजेशन के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद, कम्युनिकेशन के रेवोल्यूशन के बाद, इंटरनेट के आम होने के बाद, टेलीविजन के आम होने के बाद, ट्रांसपोर्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं मुंतकिल होने के यहां से लेकर वहां, डिस्टेंसेस के कम हो जाने के नतीजे में आज का इंसान दुनिया के किसी कोने में होने वाले वाकये को उस वक्त ही जान लेता है जो उस वाकये से बहुत ज्यादा करीब है। होता है नहीं, हैदराबाद के वाकयात आपको इंटरनेशनल मीडिया में नजर आते हैं जो भी आपको इंडियन मीडिया में या हैदराबाद के मीडिया में नहीं आए। होता नहीं है, फ्लैश होता है, ब्रेकिंग न्यूज होता है, वैसी दूसरी दुनिया की जगहों पर। अब ये दो रास्ते जो बन के निकले हुए हैं, चल रहे हैं, इनको आज के जमाने में अल्लाह वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे सबकत ले जाएंगे उन लोगों पर कि जो शैतनत को अपनी बुनियादे जिंदगी बनाए हुए हैं और बुराई को पेशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसों के मुकाबले में अल्लाह वालों को कितना तैयार होना पड़ेगा और वो बुनियादे तैयार होने की क्या होंगी, आपसे वो गुफ्तगु शुरू करता हूं। सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदकति नौ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। आयत इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि तुम्हारी जो आपसी गुफ्तगू होती है इसमें कोई खैर उमूमन नहीं होता, तुम्हारी अक्सर गुफ्तगुओं में कोई खास खैर अच्छाई नहीं होता, मगर ये कि तुम में से कोई हुक्म करे खैरात का या नेकी का या लोगों में आपसी झगड़ों को हल करने का। तीन चीजें, अगर तुम्हारी गुफ्तगू में तुम खैर चाहते हो ना, आम तौर पे तुम्हारी गुफ्तगू में कोई खैर नहीं होता। अगर तुम खैर चाहते हो तो सिवाय इसके कि कुरान यहां से इशारा कर रहा है, क्या करो, खैरात का अमर करो, दो नेकी का अमर करो, तीन आपसी झगड़ों को हल करो। ये बुनियाद बन जाती है एक इलाही सोसाइटी की। गॉसिप, चिमिगुइयां, गीबतें, तोहमतें, बोहतान, ये इंसानों की जिंदगी का हिस्सा अगर बन जाए तो वो माशरा केविन हो जाता है, अंदर जाने लगता है, अल्लाह की तरफ नहीं जाता। तो पहला उसूल माशरे के लेवल पर अच्छाई को फैलाने का यही है, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम, उनकी अक्सर गुफ्तगू में कोई खैर नहीं है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनकी अक्सर गुफ्तगू में खैर नहीं है मगर ये तीन, और जो ये करता हो वमई अफअल जालिका इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, आयत के आगे का हिस्सा बोल रहा हूं, फसनूती है अजरन अजीमा, हम उसको यकीनन बहुत बड़ा अजर आइंदा में दे देंगे। मालिक फकत इस बात के ऊपर के खैरात करो, फकत इस बात पर के नेकी करो, फकत इस बात पर के आपसी झगड़ों को हल करो, تو کہہ رہا ہے اگر میری مرضی کو بندے نے ملحوظ خاطر رکھا، اپنے دل میں رکھ کر یہ کام کیا ہو، تو اس نے سوسائٹی کو پاک کرنے کا کام کر دیا. یہ سوسائٹی اب حرکت اللہ کے طرف کرنے کے قابل ہوتے جا رہی ہے. تو جو اللہ کی طرف حرکت کرنے کے لیے معاشرے کے سوسائٹی کے کوشش کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اجر عظیم دوں گا. پھر وہ مرضات والی ہے، فار سیکنگ دا پلیجرز آف گاڈ، اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے. مرضات اللہ مطلب خوشنودیاں، اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے والے. تو اپنے اور اس کا اگر کوئی الٹا کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا الٹا کرے گا، نہ خیرات کا حکم کرے گا، نہ ہی نیکی کا حکم کرے گا، نہ ہی لوگوں کے درمیان حل و فصل کرنے کی بات کرے گا اسلام بھائی ناس، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو. اب اس کی حالت دیکھیے کہ جو اس کا الٹا کر رہا ہو، لوگوں کو بخل کی طرف، کنجوسی کی طرف، صدقہ نہیں دینے کی طرف، خیرات نہیں کرنے کی طرف، اور وہی پیسے کو عیش و عیاشی میں اڑانے کی طرف ترغیب دلا رہا ہو، انکریج کر رہا ہو، لوگوں کو نیکیوں کی راہ بتانے کی جگہ فسق و فجور، گناہ کے راستے بتا رہا ہو، لوگوں کے درمیان اتحاد کرنے کی جگہ لوگوں میں اختلاف ڈال رہا ہو، اسفل سافلین ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں ایز اے گروپ، فرد کے طور پر ایک طور پہ، لیکن ایز اے گروپ دیکھتے جائیں، ہماری سوسائٹی میں غیبت ختم ہو جانی چاہیے. ہمت ہو تو سامنے بولنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. ایک اگر نہیں بول سکتا تو چار جا کے بولیں، لیکن پیٹھ پیچھے مت بولیں، غیبت نہ کرے. ہو سکتا اس انسان کے پاس کوئی بہانہ ہو، جو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کیا تھا، اس نے نہ کیا ہو، وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. پیٹھ پیچھے اگر بولو گے تو صفائی بھی پیش نہیں کر سکے گا، تمہاری غیبت جا کر بھوتان ہو جائے گی. اور جو بھوتان ہوتا ہے، بھوتان کے باندھنے والے کو اور اس انسان کو جس پر بہتان باندھا گیا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس کو کبھی جنت میں جانے کا اللہ کہتا میں موقع نہیں دوں گا. سمجھیں سوسائٹیز اچھی یوں ہی نہیں ہو جاتی. اس لیے کہہ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی اتنی شدت کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ مالک یہ کیوں، اس میں کیا ہوا؟ تھوڑی سی غیبت تو کر دی، ہوتی ہے، مگر سوسائٹی کو کمزور کر دیتی ہے. اعلان کر کر بولنا بہتر ہے، فرد کو سامنے لا کر بولنا بہتر ہے، بنسبت خصوصاً فردی معاملات میں انسانوں کو پیٹ پیچھے ان کی عزت نکال لی جائے اور اس کو موقع تک نہ ملے اپنی کلیئرٹی دینے کا. تو آپ کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹی یوں ہی نہیں بنے گی. اور روح کو کیا دلچسپی، ہم غیبت جب کرتے ہیں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے نقصان پہنچا دیا، یا اس کی اس قسم کی حرکت سے ایک سٹوری بن سکتی ہے، تو ہم مرکز بن جائیں گے اٹینشن کا. دو چیزیں رہتے ہیں اس سے، ہم کو پہلے تو حساب چکانا ہے، ون، دوسرے یہ کہ جب ہم یہ قصہ بولتے ہیں ہم اٹینشن کا مرکز بن جاتے ہیں. یہ دونوں بھی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس لیے سکھاتا ہے خذ العفو، تم بخشنے کو اپنا طریقہ بنا لو. اور کیسوں کو بخش دیا رسول نے؟ جناب حمزہ کا قاتل سامنے آ کے آ جا، سامنے نہ آنا جا، کچھ بھی کر سکتے تھے، سامنے مت آ، چلا جا. کیوں؟ بخشنے کا طریقہ تھا، بخشنے کی روش تھی، بخشنے کو راستہ بنا لو. خذ العفو کا مطلب ہی ہوتا ہے طریقہ بنا لو. جب تم بخشتے جاؤ گے تو جھگڑا بڑھے گا سوسائٹی میں یا کم ہوتا جائے گا؟ جو سوسائٹی میں جھگڑا کم ہوتا جائے گا، تو وہ کم جھگڑے کی سوسائٹی میں اللہ کی طرف حرکت زیادہ ہوگی یا اللہ کی طرف حرکت کم ہوگی؟ اور جب اللہ کی طرف حرکت تیز ہوتی جائے گی، تو سوسائٹی کیا لیول پر آ جائے گی اس کو اگر ہم غور کر دیکھیں. تو میں آپ کو فقط اشارہ کروں، چھوٹے بچوں کو پکچر کے کتابیں بتلائی جاتی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو، ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں پکچر ہوتے ہیں، عموماً جانوروں کے پکچر ہوتے ہیں تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے، بڑے بڑے پکچر ہوتے ہیں. ये पिक्चर बुक है। अब इसमें कोई इल्मी चीज नहीं होती, बच्चे का जो इब्तदाई चीज है आइडेंटिफिकेशन है, ये जानवर से वो जानवर, वो जानवर से वो जानवर अलग है। और फिर जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो बोल देते हैं कि भाई ये शेर है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बोल देते हैं। दुनिया की जिंदगी वाला अपनी अक्ल को इसलिए आगे नहीं बढ़ा सकता कि वो पिक्चर बुक से आगे निकला ही नहीं है। तवज्जो कम होता है, प्रूफ करूंगा। पिक्चर बुक से आगे इसलिए नहीं निकला है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जाहिरी चीजें होती हैं। अल्लाह को तो जाना नहीं, रूह से खुद अपनी बुलंदी से आशना नहीं है, तो अब बड़ी चीज क्या हो गई? आप एडवर्टाइजमेंट को देख लें, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर्स में क्या कोशिश की जाती है, चेहरों को खूबसूरत लाकर गाड़ी बेचना हो, परफ्यूम बेचना हो, बर्तना बेचना हो, कोई चीज, कोई भी बर्तने बेचना हो, कोई चीज भी बेचना हो, तो किस जरिए से बेची जा रही है? पिक्चर बुक की तरीके से ना, बड़ा बड़ा पूरा पेज दिया जा रहा है। फ्लैट बेचना हो तब भी सूरत और शक्ल। तो इंसान को जहन के इस्तेमाल करने में फकत और फकत जाहिरी चीजों का, सूरतों का, पिक्चर बुक का इस्तेमाल हो रहा है। जो जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना पिक्चर बुक की तरफ मुतवज्जे होता जा रहा है। क्यों? कि इनको दुनिया के अलावा कोई और चीज समझ में नहीं आती। अब रूह वाली जिंदगी देख लीजिए, ये पढ़ने लिखने वाली सतह है, ये पिक्चर बुक है, एक पढ़ने लिखने वाली सतह है। आप जब अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसके बाद वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं, उसके बाद एक पूरे की पूरी किताब लिख देते हैं। ठीक है, अब रूह ये चीजें पढ़ना शुरू करती है और अल्लाह पढ़ाना शुरू करता है। अब रूह किसकी गुलाम बन गई? अल्लाह की। और अल्लाह सिखाने वाला है, अल्लाह इल्म देने वाला है। रसूल को भी कहता है, रसूल तुम इनको इल्म दो, वो इल्म जो हमने तुमको दिया है। अली को इल्म कहां से आया? अल्लाह के पास से आया। रसूल को कहां से आया? अल्लाह के पास से आया। सब अंबिया को कहां से पास से आया? अल्लाह के पास से आया। अल्लाह का इल्म देना रुक गया है क्या? क्या कर लिया हमने? अल्लाह का इल्म देना रुक गया। उन्हीं उसूलों पर आप चलिए, खुसूसन जब दुश्मनाने खुदा जो है लगे हुए हैं पिक्चर बुक में, और पिक्चर बुक को हसीन से हसीन तर बनाने में, इनके पिक्चरों में देख लीजिएगा, हुसन की नुमाई के अलावा और इनके पास है क्या? इनका एक्टर अगर मैं सच बोलूं तो किसी मजहबी किरदार को अदा करने से कासिर है।